اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کے تمام صفات، اس کی تمام تصرفات اور اس کے اختیارات، اس کی طاقتیں، اس کی قدرت، اس کا نظام تقدیری اور نظام تقدیری، یہ ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی اس کا شریک نہیں. اس ذات میں مثل بے مثال، اس صفات بے مثل بے مثال، اس کا نظام بے مثل. اس واسطے ساری کائنات کا مالک خالق بادشاہ اور شہنشاہ الہ اور رب صرف ایک وہی اللہ. بد قسمتیت انسان کی کہ جب سے اس کے اوپر شیطان غالب ہوا، یہ ہمیشہ ہی اللہ کے شریک بنانے کے لیے اس نے اپنی سر توڑ کوشش کی. پھر سب سے زیادہ کردار اس کے اندر ہر دور کے علماء اور صوفیاء کا رہا. یہ بات میری نہیں، یہ بات اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن حکیم کے اندر اپنے بندوں کو بتلائی. ان کثیر من الاحبار والرهبان لا يعقلون على الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. کہ بہت سارے علماء، بہت سارے صوفیاء، یعنی پیر و مرشد ایسے ہیں جو لوگوں کا مال بھی حرام طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کا اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. لفظ تو آسان سے ہیں کہ چلو کیا ہوا، انہوں نے اگر قوم کا مال کھا لیا، چور بھی تو کھا لیتا ہے، ڈاکو بھی ڈاکہ ڈال کے قوم کا مال کھا لیتا ہے، جیب کترنے والا بھی لوگوں کا مال کھا لیتا ہے، جوا کھیلنے والا بھی لوگوں کا مال کھاتا ہے، رشوت خور بھی لوگوں کا مال کھاتا ہے، سود خور بھی لوگوں کا مال کھاتا ہے. اگر ان مولویوں اور پیروں نے لوگوں کا مال کھا لیا تو اس میں کون سی اتنی بڑی بری بات ہے؟ لیکن یہ لفظ جو اللہ نے بتائے ہیں اور یہ دو گروہ جو لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، جو اللہ نے بتایا ہے، یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. کہ لوگوں کا مال بھی کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھی روکتے ہیں. یہ بھی کوئی کہہ دے گا کہ ٹھیک ہے یار، یار سے کہتا ہے چل یار پھر کھیلنے چلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، چھوڑو نماز بعد میں پڑھ لیں، اس نے بھی اللہ سے اللہ کے راستے سے روکا. کوئی یار کہتا ہے چھوڑو یار کب روزہ رکھ لیں گے یار, فلاں سیر و تفریح کے لیے جا رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے, اس نے بھی اللہ کے راستے سے روکا. لیکن رب العالمین نے جو خبر دی ہے نا, یہ بہت بڑی اہم خبر ہے. ایک آدمی اس وقت 6.5 ارب آبادی ہے انسانوں کی, ایک آدمی اٹھ کر 6.5 ارب انسانوں کو قتل کر دیتا ہے. آپ ذرا دماغ سے سوچیں گے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ او ہو اتنا بڑا ظالم, 6.5 ارب انسان کا قاتل, روح کو ترسا دینے والی یہ خبر. لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قتل, گولی لگی, تلوار لگی, 15 منٹ لاش کر دی, روح پرواز کر گئی اور جسم بے جان ہو گیا, درد دکھ تکلیف ختم ہو گویا. 6 ارب انسان کے قاتل نے ہر انسان کو قتل کر کے 15 منٹ آدھا گھنٹے کی تکلیف میں مبتلا کیا اور اس کے بعد اس کی تکلیف ختم. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مولوی اور پیر نے جو کردار ادا کیا, لوگوں کا مال بھی حرام طریقے سے کھا لیا اور لوگوں کو لا کے راستے سے بھی روک لیا, اس ظلم کی انتہا دیکھو. قاتل کے قتل کی سزا اور دکھ اور درد اور تڑپنا اور بھڑکنا آدھا گھنٹہ, اور اس مولوی صاحب اور میر صاحب نے جب دنیا کو اللہ کے راستے سے روک کر کفر شرک پہ چلایا تو دنیا میں بھی وہ انسان اللہ کے عذابوں کا نشانہ بنتا رہا, اور مرنے کے بعد ادھر موت آئی اور ادھر ہی سکنٹوں میں اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے روح لے گئے اور اسی وقت سے عذاب شروع ہوا, تا قیامت عذاب اور قیامت کے دن سے عذاب ہے ہمیشہ ہمیشہ. آپ لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں, قاتل نے 6.5 ارب انسان قتل کر دیا, یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے. لیکن یہ کیوں نہیں سمجھ آتی کہ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو, کیا مرد کیا عورتیں کیا بوڑھے کیا جوان کیا بچے کیا بچیاں, اس مولوی اور پیر کے کردار نے ان کو پانی میں غرق کر دیا, اور زندہ رہنے والے انسانوں کی آنکھوں نے اپنے سامنے ان کی لاشوں کو تیرتے ہوئے دیکھا. اللہ کے عذاب اور قہر اور غضب کا نمونہ اور ڈیزائن لوگوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا. یہ قوم زندگی ہی میں اللہ کے عذاب کا نشانہ بن گئی, اور قرآن پڑھو مما خطیات مغرقو ادخلوا نارا, کفر اور شرک کے گناہوں کی وجہ سے اس قوم کو غرق کر دیا گیا اور فوراً ہی آگ میں داخل کر دیا گیا. کبھی تو کسی کا گرمان بگڑ کر پوچھو کہ مولانا صاحب یہ نوح علیہ السلام کی قوم جو غرق ہوئی اس میں ہاتھ کس کا تھا؟ اس کے غرق کرنے والے کون لوگ تھے؟ تو بتائے گا تمہیں کہ مولوی اور پیر تھے. صرف اللہ کی توفیق سے اس پوری قوم سے 40 آدمی بچ پائے. کچھ مرد اور کچھ عورتیں, کچھ بوڑھے کچھ جوان, اور باقی ساری قوم کو مولوی اور پیر نے اللہ کے لحاظ کا نشانہ بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم کے حوالے کر دیا. قاتل کا قاتل 8 گھنٹہ درد میں تڑپائے, اور مولوی کا یہ جرم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے اندر تڑپائے. کس کا جرم بڑا ہے؟ تمہارے معاملے میں ایک آدمی اٹھتا ہے, وہ 10 آدمیوں کو ختم کر دیتا ہے, سارے اس کے اوپر تھوکتے ہیں, اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کوئی بندہ ہے, یہ تو جانور ہے, جانور یہ تو بھیڑیے سے بھی بدتر ہے. لیکن اس مولوی پر کوئی نہیں تھوکتا, اس کو نفرت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھتا, جس نے لاکھوں کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. پھر کم از کم ایک بار یہ مولوی بھی یہ کھیل کھیل کر باز آ جاتا اور آئندہ سے انسانیت کے ساتھ یہ کھیل کھیلنا بند کر دیتا, اللہ کی کتاب بھی شکایت نہ کرتی. 40 آدمی بچے, اس زمین کو پھر سے انہوں نے آباد کیا اور پھر سے نسل پھیلنا شروع ہوئی. چند سال گزرے کے مولوی کا پھر اثر قوم پہ چل گیا اور وہ مومنوں کی اولاد. اور یاد رکھو نوح علیہ السلام کی قوم جو مشرک بن گئی تھی یہ بھی مومنوں کی اولاد تھی. مولوی اور پیروں نے ان کو مشرک بنایا تھا. اب تو تمہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ ساری انسانیت برباد ہو گئی, صرف وہی بچے جو کشتی پر سوار تھے 40 آدمی, اور یہ وہ مومن تھے جن کو اللہ نے مومن سمجھ کر ان کو اپنے عذاب کے نشانے سے بچا لیا. اب ان مومنوں کی نسل چل رہی ہے, کافر مشرک تو زمین پر ایک بھی موجود نہیں ہے. فقوت عذاب رد قوم, اللہ فرماتا ہے قوم کی جڑ کاٹ دی گئی, نسل مار دی گئی. اور نوح علیہ السلام نے بھی یہ دعا مانگی تھی, رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا, یا اللہ زمین پر کسی کافر کی جھوپڑی تک نہ چھوڑ. کیوں؟ لم یلد الا فاجرا کفارا, جب بھی ان کا کوئی بچہ بچی پیدا ہوتا ہے تو وہ کافر اور مشرک پیدا ہوتا ہے. ان کے نطفے بھی اتنے شیخوں سے برتاؤ بھرپور ہو گئے ہیں کہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ کافر مشرک پیدا ہوتا ہے. اب تو یقین آیا کہ جو بچے ہیں زمین پر انسان 40 آدمی ہیں اور وہ مومن ہیں. اگر ان کے ایمان میں ذرا برابر بھی کفر کی ملاوٹ ہوتی تو اللہ ان کو بھی غلط کر دیتا.
ان 40 آدمیوں کی نسل پھیلی ہے. ذرا دماغ میں یہ بھی نقشہ جماؤ کہ ان کی نسل کے وہ باپ جو کشتی پہ سوار تھے, جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے مشرکوں کا رب ہوتا روتے کھانا اور ان کی لاشوں کا سائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کی لاشیں جب پانی خشک ہو گیا زمین پر پڑی ہوئی, ان سے بدبو کے بھبکے اٹھے, انہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب ان کے بچے جوان ہوئے تو ان کے سامنے انہوں نے یہ سارا منظر پیش کیا کہ بچوں خبردار رہنا, کہیں کو شک نہ کر بیٹھنا, ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت شک کا یہ حشر دیکھا. ان کی نسل چلتی ہے, چند نسلوں کے بعد پھر یہ مولویوں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے کام میں, اور پھر ان مومنوں کی نسل آگے جا کر اس مولوی اور پیر کی وجہ سے پھر کافر مشرک ہو جاتی ہے. ظالم تجھے قسم کھا لی ہے کہ اس انسان کو کبھی بھی جنت میں نہیں جانے دوں گا, اس انسان کی نسل تک نسل کو جہنم کا ایندھن بناؤں گا. رب العالمین نے پھر ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا, نوح علیہ السلام کے ساتھ تو 40 آدمی تھے, اس کے ساتھ تو 40 بھی معلوم نہیں ہوتے. پھر پوری قوم پر آندھی کا عذاب بھیجا گیا, سبا لیال و سمانیت ایام, سات راتیں اور آٹھ دن آندھی چلتی رہی, اور آندھی اتنی سخت تھی کہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کے زمین پہ. قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے, اللہ فرماتا لم یخلق مثل عاف البلاد, ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جیسے نوجوان پھر کبھی زمین پر ہم نے پیدا کیا, اور جب وہ پارکوں میں کھیتوں میں گھروں میں بازاروں میں دکانوں میں ان کی لاشیں پڑی تھی تو قرآن جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کھجوروں کو تنوں سے اکھیڑ کر رکھ دیا, کھجوریں گری پڑی ہے اتنے بڑے قداوت سے. بولو جانا اس قداوت قوم کو اللہ کے نام کا نشانہ کن لوگوں نے بنایا, اس مولوی اور پیر نے بنایا, یہ ظالم اپنے ظلم سے کبھی باز نہ آیا. قوم غرق ہو گئی ہوا میں, آندھی نے ان کو تباہ برباد کر دیا, جو بچے پھر ان کی نسل چلی, پھر شہروں کے شہر آباد ہو گئے, اور یہ قوم اتنی سخت جان تھی کہ پہاڑوں کو کریز کریز کر انہوں نے اندر پہاڑوں کے اندر کوٹیاں اور بلڈنگیں بنائی, اور یوری کی بھدی تھی جس طرح جی کریزی گئی بن گئی بن گئی رات کی بن گئی نہیں, تمہارے مورخ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اندر چھتیں جو بنائی دیواریں جو بنائی, تم جو چھتیں بناتے ہو لنٹر ڈال کر اور نیچے نقش و نگار بناتے ہو ان کی بھی ایسی چھتیں, دیواریں بھی ایسی صاف تھیں, اور ان کے اوپر انہوں نے تراش تراش کے بیل اور بوٹے بنائے ہوئے تھے, دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی. اس قوم کو اللہ کے عذاب کا نشانہ کس نے بنایا؟ اوپر اللہ کا عذاب آیا اور یہ قوم اللہ کا عذاب کا نشانہ بن کر ہمیشہ کے لیے مٹ گئی. اس قوم کے نبی کو اللہ نے صالح علیہ السلام کا نام دیا. اتنی قوموں کو جہنم کا ایندھن بنانے والا مولوی پیر آج تک کسی کو اس سے نفرت نہیں ہوئی. اس کو دیکھ کر کسی کے آنکھوں میں خون نہیں بہایا. اس کو دیکھ کر کسی کے جذبات نہیں بھر کے کہ یہ وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے قوموں کی قوموں کو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیا. بلکہ جب بھی کسی کی پیشانی جھکتی ہے تو ان کے سامنے جھکتی ہے. لوگوں یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج آپ کی زندگی کا دور آیا اور یہ قزاق یہ ظالم اپنے ظلم پر ویسے ہی تلا ہوا ہے جیسے پچھلے اس کے بڑے اپنے آپ کی قوموں کو جہنم کے اندر اتار گئے. یہ بھی آج تلے ہوئے ہیں کہ ہم اس قوم کو بھی جہنم کا ایندھن بنائیں. کبھی تم نے پوچھا کبھی خیال کیا؟ ہم نے دیکھا عورتیں برقع سر دے لیکن ہاتھ میں اس کی تسبیح ہے. کوئی پوچھ لے تم سے اس خاتون برقع پوش شریف زادی کو یہ تسبیح کس نے دی؟ نبی نے دی ہے. کس نے دیے؟ یہ تو خود آنے کی تصدی ہے. تم نے بھی دیکھی ہوگی میں نے دیکھی 500 دانے کی تصدی. یہ کس نے دیے؟ تو بتا سکتے ہو کہ اس نے تصدی کیوں کی ہے؟ تصویر اس لیے دیے اس نے تاکہ اس کو پتا نہ چلے کہ میں مشرق اور کافر بن گیا ہوں. مجھے اس مولوی نے مجھے اس پیر نے کافر اور مشرق بنا کر ہمیشہ اللہ کا دشمن بنا دیا اور زندگی میں اور آخرت میں مجھے اللہ کے عذابوں کا اس نے نشانہ بنا دیا. یہ تصویر پڑھے گا اور اس گمان میں رہے گا کہ میں تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہوں میں مجھے کافر ہوں. آپ کو معلوم ہے یا نہیں جتنے تمہارے صوفیہ گزرے ہیں ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو جن کو تم پیر و مرشد کہتے ہو ان میں سے ہر ایک یا کسی لڑکے پر عاشق رہا ہے یا کسی لڑکی پر عورت پر عاشق رہا ہے. آج بھی ان کے خلیفوں میں یہی چلتا ہے. بتا سکو گے یہ کسی کی لڑکی کسی کی ماں بہن اور کسی کے بیٹے پوتے پر عشق یہ کس نے سکھایا ہے؟ کس نے دیا ہے ان کو؟ اور کہا کیا گیا؟ یہ مجازی عشق ہے. مجازی عشق رابطہ ہے اللہ کے ساتھ حقیقی عشق رچانے کے لیے. تم پڑھتے ہو سنتے ہو کہ یہ لوگ زمین کے اندر دس فٹ آٹھ فٹ گڑھا کھودتے اوپر سے اس کو بند کر دیتے ہیں اور نیچے یہ اترتے ہیں اور پورا پورے 40 دن چلا جس کو کہتے ہو یہ اس گڑھے کے اندر عبادت کرتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ گڑھے کے اندر عبادت ان کو کس نبی نے دی ہے؟ یہ گڑھے کے اندر عبادت کیوں کر رہا ہے؟ اول بیت وضع للناس بمکہ تھا مبارکتا. اللہ فرماتا ہے اللہ گھر جو میں نے بندوں کے لیے بنایا تاکہ عبادت کرے وہ گھر مکے کے ہے. اب بیان علیہ السلام تو اللہ کے بنائے ہوئے گھر کعبہ میں عبادت کرے. انبیاء علیہ السلام کو تو حکم دیا جائے کہ کعبہ کو بناؤ. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. فرمایا وہ وقت یاد ہے جب ابراہیم علیہ السلام میرے گھر بیت اللہ کی بنیادیں بنا رہا تھا اور اٹھا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام بھی تھا. یہ باپ بیٹا دونوں نبی ہیں اور کعبہ بنا رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ یہ گھر کون کر والی عبادت یہ کس نے دی ہے؟ پھر بتا سکتے ہو کہ یہ گڑھے بھی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بھی ساتھ مشہور ہے کہ جو کی روٹی کھاتے ہیں اندر. یہ بھی مشہور ہے کہ بالکل وہ کچھ روزانہ کی خوراک تولے اور ماسوں پر مشتمل ہوتی ہے. یہ بتا سکتے ہو یہ کیوں؟ یہ اس لیے ڈھونڈ رچایا تاکہ دنیا کہے کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے. یہ دنیا کو چھوڑ کر دیکھو اس گڑے کے اندر اس نے 40 دن خالص اللہ کی عبادت کی ہے. وہ عبادت جو انبیاء علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہو, وہ عبادت جو اسلام کے خلاف ہو. کیا کوئی مائی کا لال ہے کہ اس کو عبادت کہے؟ پھر تمہارے علماء نے ان کے چرچے کیے کتابوں میں لکھ 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 کر ان کی شان آسمان تک ملائی. کہا ایک مولانا صاحب جو وہ بھی صوفی تھا تھی. چلتے چلتے ایک جگہ پہنچا جہاں درختوں کا بہت بڑا پیارا جھنڈ تھا, سبزہ سبزہ اور بڑی سایہ بہت بڑا آلہ, چھاؤں بہت بڑی شاندار. اس کو جگہ پسند آئی تو آگے گیا تو دیکھا ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر اترا ہوا ہے. باہر اس کا چیلا بیٹھا ہے. چیلے سے پوچھا اندر کون؟ اس نے کہا میرا گرو. گرو گرو جانتے ہو ہندوؤں کے ہوتے ہیں گرو, جو ہندوؤں کے پیر ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہو؟ گرو. وہ اندر ہے. پوچھا کہاں سے اندر گیا؟ بھائی دروازہ تو بولا تو ہے نہیں. تو اتنا تو سوراخ نے کہا اس سے گیا ہے. بتاؤ تم یہ چلے جاؤ گے اتنے سے سوراخ؟ وہ کہہ دیا. وہ اللہ صاحب جو مسلمان صوفی تھا یہ ہندو صوفی ہے, اور یہ مسلمان صوفی یہ بھی اندر گھس گیا. گیا تو وہ تو بیٹھا ہوا ہے ذرا مستی میں, اس کو دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے. اس نے اس کے دل کو حرکت دی. دیکھا باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تم تو ہاتھ کو حرکت دو گے نا, سر کو بدن کو حرکت دو گے, اس نے کس کو کیا تھی؟ تم دے دیتے ہو کسی کی دل کو؟ اچھا وہ تو ہڈیوں کے نیچے ہے، اس کے دل کو حرکت دی، اس نے آپ کو لی کہا کون؟ تعارف کرایا فلاں. تو کیسے آ گئے اندر؟ لگا جیسے تو آیا. اچھا اس سے پوچھا تو؟ اس نے کہا میں تو ہندو ہوں. تو؟ میں تو مسلمان. ہندو نے پوچھا اس مسلمان گرو نے کہاں تک پہنچے ہو؟ یہ عبادت اور ریاضت کر کے کس مقام پر پہنچے ہو؟ اس نے کہا کہ دیکھو، ہندو نے کہا دیکھو میں ابھی پانی بن جاؤں گا پانی. اس نے آرڈر دیا اور انسان کیا بن گیا؟ اور پھر سے انسان بن گیا. اب اس مسلمان صوفی نے کہا کہ اب میں پانی بنتا ہوں، لیکن ایک وقت ایک کام تو نہیں کرنا ہے، جب تو پانی بنا ہے تو میں نے یہ دیکھو چھوٹا سا ٹکڑا پڑا تھا کپڑے کا، میں نے وہ تیرے پانی سے تر کر کے علیحدہ رکھ لیا ہے. اب یہ دوسرا ٹکڑا پڑا ہے تو اس کی جب میں پانی بنوں تو تو بھی اس سے میرے پانی سے یہ ٹکڑا تر کر کے علیحدہ رکھ لینا. تو وہ بھی پانی بن گیا، اس نے اس کے پانی سے ٹکڑا تر کر کے رکھ لیا. مسلمان گرو جب دوبارہ اپنی شکل میں آیا انسانی شکل میں تو اس سے کہا ہندو سے کہ دیکھ جس مقام پہ تو پہنچا ہے میں بھی اسی مقام پہ پہنچا ہوا ہوں، لیکن تیرے اور میرے میں فرق یہ ہے کہ تیرے پانی سے بدبو آتی ہے اور میرے پانی سے خوشبو، کیونکہ تیرے اندر کفر ہے اور میرے اندر اسلام. میرا حق بنتا ہے ہم لوگوں سے پوچھو، دنیا میں اس نبی کا نام لو جو پانی بھی بنتا ہو اور پھر انسان بھی بنتا ہو. کسی نبی کے کسی صحابی کا نام لو جو انسان بھی ہو اور پانی بن جاتا ہو اور پھر انسان بن جاتا ہو. یہ اسلام کہاں سے آیا جس نے اس مسلمان گرو کو اور ہندو گرو کو یہ طاقت بخشی، تصرف بخشا کہ انسان پانی بن جائے اور پھر پانی سے انسان بن جائے؟ اس کا تم کیا تجزیہ کرو گے؟ یہ واقعہ سچ ہے یا جھوٹ؟ تو انہوں نے کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ قوم کے دماغ کو ایسا گھمایا جائے، ایسا اس کو پاگل کر دیا جائے کہ یہ کہیں کا بھی نہ رہے اور جو کچھ ہم کہتے چلے جائیں یہ مانتا چلے جائے. اس کے اندر انسانیت والا دماغ بالکل ختم ہو جائے، یہ ایک بالکل ہی پاگلوں جیسا بن جائے جو ہاتھ پکڑے اسی کے پیچھے چلا جائے. اس لیے انہوں نے اس انسان کو ایسا پاگل کر دیا کہ اب یہ انسان قرآن کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن مولوی اور پیر کی بات تو نہیں چھوڑ سکتا. اپنے رسول کو اس قوم نے چھوڑ دیا لیکن اس مولوی اور پیر کی بات کو نہیں چھوڑا. آپ نے رسول کی حدیثوں کو تو اس نے کہہ دیا کہ یہ وہی نہیں، لیکن اپنے مولوی اور پیر کی بات کو یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہے اور یہ سچ نہیں. اس لیے میرے دیدو جتنا یہ ظالم ہے یہ مولوی اور پیر، کائنات میں تم کوئی ایسا ظالم تلاش نہیں کر سکتے. اب اندازہ لگاؤ کہ اس کے اس کردار نے 6.5 ارب انسان کو پاگل بنا لیا. اس لیے 6.5 ارب انسان, کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی کمیونسٹ ہے, کوئی جوبندی ہے, کوئی بریلوی ہے, کوئی حدیث ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی پرویزی ہے, کوئی دلدئی ہے, کوئی بہائی ہے, کوئی سجدہ نہیں کرتا, کوئی عقل مند یہ نہیں سوچتا کہ یار یہ کس نے بنا دیا ان کو, یہ تو مومنوں کی اولاد تھے. کیا تم مجھے بتاؤ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, ٹھیک ہے زمین کفر شرک سے بھری ہوئی تھی, جب اللہ نے مدد فرمائی اور توفیق دی تو پھر کیا ہوا, چپے چپے پہ اسلام پھیل گیا. جیسے تمہارے ملک میں آج سے کوئی سال پہلے 2 قوتیں بہت بڑی تھی, روس اور امریکہ, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی 2 بہت بڑی قوتیں تھیں, قیصر اور کسرا, اور اسلام نے دونوں قوتوں کو مار کر کے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور جگہ جگہ اسلام ہی اسلام پھیل گیا. تو یہ تم کس کی اولاد ہو؟ مسلمانوں کی, اصحابہ کی, تابعین تبع تابعین جیسے چلتے آئے, تم ان کے اولاد ہو. اور قرآن مجید پڑھتے ہو تو قرآن اللہ جانتا ہے قوموں کو یاد دلاتا ہے کہ تم ان مومنوں کی اولاد ہو جن مومنوں کو قرآن مومن کہتا ہے, جن مومنوں کو قرآن خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنو, تم ان کی اولاد ہو. لیکن میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہاری باپ جن کی تم اولاد ہو وہ دیوبندی تھے, بریلوی, حلدی, شیعہ, مرزائی, پرویز, بہائی, ہندو, سکھ, یہودی, عیسائی, کمیونسٹ, یہ تمہارے باپ دادا تھے؟ کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ کیا بہت زیادہ کبھی چھوڑ دے, لیکن آگے بڑھ کر گرمار پکڑ کر اس کو کوئی نہیں کہتا کہ تو نے تو باپ دادا کبھی چھوڑ دیا. تو کس منہ سے کہتا ہے کہ کیا میں باپ دادا کبھی چھوڑ دوں؟ تو نے تو باپ دادا کبھی چھوڑ دیا, تیرا دین تو تسبیح والا ہے, تیرا دین تو اب اور تو قوالی والا ہے, تیرا دین تو بیری مریدی والا ہے, تو ردیا قادریہ نقصدیہ چشتیہ سلسلے والا تیرا دین ہے. تیرے دین میں تو تبرکات چلتے ہیں, تم تو اپنے پیر کا نواب بھی زمین پہ نہیں جانے دیتے ہو, تم تو پیشاب بھی پی جاتے ہو, تم تو کسی کسی کھانا بھی اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہو. کیا تمہارے باپ دادا کا یہی دین تھا؟ میرے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ یہ بابا برگا شیر یہاں ہاؤس میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ سیب یا پھر امرود کھا رہا تھا, کوئی پھل کھاتے کھاتے پھل اس سے چھوٹا اور وہیں اس نے ٹٹی کی ہوئی تھی, وہ پھل لڑکھ آتا ہوا وہ ٹٹی میں جا کر لت پت ہو گیا. ایک مسلمان 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 جس کو آج بڑے فخر سے کہتے ہو مسلمان, وہ چیخ رہی تھی کہ کب سے بیٹا مانگ رہی ہوں آج تک بیٹا نہیں لیا, وہ گندگی سے لگ اٹھایا وہ فروٹ اس کو دے دیا اور اس کو ایک بہت بڑی غریب جالیہ دی اور کہا یہ کھا لے ایسی تیسی, اس نے بغیر دھوئے بغیر صاف کیے وہ کھا لیا اور خوشی کے نعرے لگاتی ہوئی گھر چلی گئی. یہ دین تمہیں کس نے لیا؟ یہ باگڑ سرگانہ ایک بستی ہے, وہاں کے ایک قاری مجھے ملا, بات چلی تعویذوں پر. عبد الحکیم میں ایک بہت بڑا مشہور بھی لوگ گزرا ہے جو بدیوں کا, وہ اس کا مریض تھا, کہتا میں نے بھیڑ سے کہا کہ چونکہ میں قاری حافظ ہوں لوگ خامخا آتے ہیں مجھے کہتے ہیں تعویذ دو قاری صاحب, تو مجھے تو کچھ پتا نہیں تعویذوں کا, مجھے کوئی تعویذ لکھ کر دو تاکہ میں آگے وہی لکھ کر دیتا رہوں. تو بھی صاحب نے مجھے جو تعویذ لکھ کر دیا اس کے چار کونوں میں یہ لکھا ہوا تھا یا جبرائیل, دوسرے پہ یا میکائیل یا اسرافیل یا اسرائیل. تو میں نے کہا پیر صاحب یہ تو چار فرشتوں کو پکارا جا رہا ہے, اور غیر اللہ کی پکار تو شرک ہے, یہ شرک والا تعویذ کیسا؟ تو پیر صاحب بگڑ کر میرے بھوم کو چڑھا کر کہتا ہے اچھا تو بڑا آیا مبہ, یہ تعویذ مجھے حسین احمد مدنی نے دیا تھا جو میرا پیر تھا, ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا, تو اعتراض کرنے والا بن گیا. یہ تعویذ والا دین کہاں سے آیا؟ ایک رسول بتاؤ جو تعویذ لکھتا ہو, یہ جنوں کے اتارنے والا کہاں سے آیا یہ دین؟ یہ کل خانی جمعرات 30-40 والا دین کہاں سے آیا؟ ایک رسول کا نام لو جس نے اپنے عزیزوں کے لیے قربانی کی ہو, قرآن پڑھ کے بخشا ہو, کلمے پڑھ کے بخشے ہو, درود پڑھ کے بخشا ہو, نفل پڑھ کے بخشے ہو, کوئی مٹھائی کوئی شریفی کوئی کھانے پینے کی چیز کوئی کپڑا کسی کو دے کر اس کا ثواب بخشا ہو. اب جنازہ ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ شہادت, اور سارے سے کلمہ شہادت پڑھنے لگ جاتے ہیں. یہ کہاں سے آیا؟ دری بکتی ہے سورت فاتحہ اور سورت اخلاص تین تین پاٹ پاٹ کے ویت کو بخشا جاتا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے دین؟ عید آتی ہے تو ایک دوسرے کے ملتے ہیں, تین بار ملتے ہیں, ادھر کرتے ادھر کرتے ادھر کرتے سینے سے لگاتے ہیں, پھر عید مبارک دیتے ہیں, پھر عید لینے کے لیے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں, وہ اس کے گھر ہی تھی, وہ اس کے گھر ہی تھی, وہ اس کے گھر ہی تھی. یہ کہاں سے آیا ہے دین؟ اس پر جہاں دیکھے بکتی ہیں ان کی مٹی اٹھا کر لے جایا جاتی ہے, کافی سر وہ شفا کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ برکت کے لیے استعمال ہوتی ہے, یہ کہاں سے آیا دین؟ ہماری بستی میں ایک پیر آیا, اس کی جو بڑی شان تھی وہ یہ تھی کہ اس کے بال اتنے لمبے تھے کہ اگر کھول دیتا تو ایڑیوں تک پہنچ جاتے تھے, بس یہی ایک شان تھی اس کی. تو کیا عورتوں کے بعد جو لمبے ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی تو یہی شان بن جاتی ہوگی؟ میں اسی تمہارے ملتان میں گل گش کے ایک باغ میں نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے, اس کے کندھے پہ بندوق ہے شکار کھیلنے والی, اور اس کے بعد پیڑیوں تک ہے, اور دوسری شان اس کی تھی پیر کی کہ دو نوجوان کواری لڑکیاں اس کے ساتھ رہتی تھی, ایک لڑکی کی چارپائی اس پیر کے اس طرف اور دوسری لڑکی کی چارپائی پیر کے اس طرف, ساری شوہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, جب بھی لڑکی کو جوش آتا وہ پیر کی چارپائی پر چلا جاتی اور اس سے بوسے لینا شروع کر دیتی, کبھی وہ لڑکی کبھی وہ لڑکی, جا جب اس کو نہلایا گیا تو گڑا کھودا گیا, اس کے اوپر پھٹے رکھے گئے اور پیر کو نہلایا گیا اور پانی کو دفن کر دیا گیا تاکہ پیر کے نہلائے ہوئے پانی پر کسی کا پاؤں آئے نہ آئے اور بے ادبی نہ ہو. اس کے بعد جو لمبے تھے وہ ایک بالٹی میں رکھ دیے گئے, بالوں کا پانی بالٹی میں آتا رہا اور بالٹی آدھی سے زیادہ پانی سے بھر گئی. اس پانی کو بوتلوں میں بھر بھر کر لوگوں کو دیا گیا, یہ پانی استعمال کرو گے بیماریاں دور بڑھتے آئیں گی, اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے گی, ہر مشکل کو یہ پانی حل کرے گا. یہ دین کہاں سے آیا؟ اپنی دکان سے میں آ رہا تھا, یہ مارکیٹ ہے سفید مارکیٹ, ایک آدمی اندر سے نکلا, اس کی کار باہر کھڑی ہوئی تھی, میں نے دیکھا کہ ادھر سے بائی سائیکل پہ آدمی آ رہے ہیں, یک یک انہوں نے بائی سائیکلوں کو اسٹینڈ پر کھڑا بھی نہیں کیا, یوں پھینک دیا اور دوڑ کے اس کے قدموں میں گر گئے. میں حیران, یہ کون ہے؟ انہوں نے سر اٹھایا تو وہ آگے کار میں بیٹھ گیا اور وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر چوم رہے تھے. بڑی پیار سے میں نے پوچھا, یہ ہستی کون سی ہے؟ کہا یہ حامد علی مولانا حامد علی کا بیٹا ہے, یہ پیر صاحب کا بیٹا ہے, یہ خود پیر صاحب ہے. یہ کہاں سے آیا ہے دین تمہارے پاس؟ گنتے چلے جاؤ, اللہ جانتا ہے کئی راتیں گزر جائے, کئی دن گزر جائے اور یہ باتیں ختم نہ ہوں, اور یہ دین ہے تمہارے گھروں میں, تمہاری برادریوں میں, تمہارے ہمسایوں میں, تمہارے محلوں میں اور تمہارے شہروں میں اور تمہارے ملک. جس دین کو چھوڑنے کے لیے تمہاری جان نکل جاتی ہے, لیکن اسی دین نے قوموں کو اللہ کے عذابوں کا نشانہ بنایا, اور آج تم اللہ کی قوم اللہ کے عذابوں کا نشانہ بنے ہوئے ہو. لیکن مجال ہے کہ تم اس دین کو چھوڑ جاؤ. اس لیے میرے عزیزوں, جس کا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسی کا دین قبول کرو گے تو بچ جاؤ گے. اس کا دین اگر تم نے چھوڑ دیا, اور یقیناً چھوڑ دیا ہے, تو پھر نہیں بچ سکو گے. تم آنکھیں بند رکھتے ہو تو ادھر رات کو دیکھو, تمہارے اخباروں نے چھاپا, میں نے رمضان کا راتوں سے پڑھا, ایک لاش پڑی ہوئی ہے انسان کی, انسان کی, تمہارے نظریے کے مطابق مسلمان انسان کی, اور اتنا بڑا کداور کتا اس کی لاش کو کھا رہا ہے, اور وہ فوٹو لکھ کر اخبار والا نیچے لکھتا ہے, یہ کتا انسان کی جان اور جسم کو کھا رہا ہے. اب بھی تیری آنکھیں نہیں کھلی, مجھے تاریخ میں بتا کسی سچے مسلمان مومن کی لاش کو دنیا کے کسی کتے نے کھایا ہو. تیری لاش کو کتے کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ تو غدار ہے اپنے نبی کا, تو نے چھوڑ دیا دین اپنے رسول کا, چھوڑ دیا دین تو نے اپنے باپ دادا کا, اس لیے تیری لاش کو کتے کھاتے ہیں. ہمیں تو بخاری نے بتایا, اللہ رحمت کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر صحابہ کو کسی مہم کے لیے بھیجا, راستے میں مشرکین نے ان کو گھیر لیا, وہ ایک مٹی کے ٹیلے میں چڑھ گئے, باہر سے انہوں نے تیر مار کے ان کو مار دیا. مکے میں خبر پہنچی کہ عاصم نامی صحابی وہاں قتل ہوا پڑا ہے, انہوں نے انعام کا اعلان کیا کہ عاصم کی لاش کو کوئی لے آئے تو اتنا انعام ملے گا. کوئی لاشی بے ایمان کافر مشرک گھر سے دوڑا, لاش اٹھانے کے لیے، لیکن جب لاش تلاش کر کے پہچان کے قریب گیا تو امام بخاری لایا ہے کہ اللہ نے وہاں یہ شہد کی مکھیاں بھیج دی. جب وہ قریب گیا اللہ کے آدر کے مطابق یہ مکھیاں اڑی اور ان کو ڈسنے لگ گئی. اتنا ڈرتا تھا، چیختا ہوا چلاتا ہوا دور بھاگ گیا. پھر دوبارہ لالچ نے اس کو للچایا تو پھر حملہ کیا. مکھیوں نے پہلے سے بھی بڑھ کر حملہ کیا. تیسری بار پھر اس نے لاش اٹھانے کی کوشش کی، مکھیوں نے اور زیادہ حملہ کیا. آخر مجبور ہو کر بھاگ گیا. اللہ تیری راہ پر قربان. تو ایک مومن کی لاش کی حفاظت کرتا اور مشرک کے ہاتھ میں نہیں آنے دیتا، اور ادھر ایک مسلم ہے جس کی لاش کو کتے کھاتے ہیں. پھر امام بخاری لکھتا ہے کہ رب العالمین نے اتنی زوردار بارش برسائی، ساری لاشوں کو وہ بارش تیرا کر سمندر میں لے جا کر لاشوں کو محفوظ کر دیا. تو اگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوتا، تیری لاش، تیری جان، تیری عزت، تیری مال، تیری دولت کی حفاظت ہوتی. لیکن جب تو نے دین کو چھوڑ دیا، اپنے رسول کے دین کو، موریوں کے دین پر چل پڑا، پاس تیری کوئی چیز بھی معقول نہیں ہے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.